الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سورت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. اور عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اور یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تمام تر گفتگو کا نچوڑ یہ تھا چاہے وہ کام خالصتاً دینی یا دنیاوی، لیکن ان کاموں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، حضور کے فرمان، حضور کے دیے ہوئے دائرے میں اچھی نیت سے اگر کیا جائے تو انسان کا ہر کام عبادت ہے، چاہے وہ دنیاوی منفیت ہو یا کچھ، ہر کام عبادت ہے۔ اس قوم کی بگڑتی ہوئی صورت حال، جو قوم کو درپیش مسائل، ان میں سے ایک مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا، اس لیے ہم نے وہی صورت مقدسہ تلاوت کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے لیے ارشاد فرمایا۔ اگرچہ صورت کا تقاضا یہ ہے کہ والعصر، ایک مکمل اپنے اندر بڑی وسعتیں اور بہت بڑا عنوان رکھتا ہے، اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، اور بے شک بتحقیق تمام جہاں کے انسان خسارے میں ہیں اور ٹوٹے میں اور نقصان میں، یہ بھی اپنے اندر ایک بہت بڑا عنوان رکھتا ہے۔ کون سے لوگ نقصان سے بچ گئے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں دو باتیں بیان کی گئی، البتہ وہ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور وہ لوگ بھی ٹوٹے اور نقصان سے بچ گئے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی وہ اپنے اندر لوگوں میں حق کی تلقین کرتے رہے۔ حق کی تلقین کا ایک ترجمہ عربی میں مفسرین علماء نے کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کا حکم کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، یہ اپنے اندر ایک عنوان رکھتا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، اللہ کے راستے میں جو صعوبتیں مصیبتیں آئیں، دین پر عمل کرنے میں جو بھی کٹھن معاملہ ہوا، خود بھی اس پر صابر رہے اور لوگوں کو اس کی نصیحت کرتے رہے کہ دیکھو جب کوئی مسئلہ ایسا بن جائے تو تم صبر کا دامن ہرگز اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑنا، اور کتنی ہی مصیبت اور صعوبت دین کے عمل کرنے پر کیوں نہ ہو، لیکن صبر کرتے رہے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر انسان ٹوٹے اور ہر انسان نقصان میں ہے، جس میں یہ چار اوصاف پائے جائیں، جن میں یہ چار باتیں پائی گئیں، وہ نقصان سے بچ گئے۔ اور یہ نقصان کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی نقصان سے بھی بچ گئے اور دینی نقصان سے بھی بچ گئے، کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی نصیحت کرتے رہے، یہ چار باتیں اس میں بیان ہوئیں۔ اب صرف اس لیے کہ گفتگو مکمل رہے، والعصر کیا، ایک صحابی حضرت زید ابن اسلم کا قول مفسرین نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے، کہ جس میں ہم اور آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ تمام نمازوں میں درمیانی نماز ہے۔ اور غالباً ان صحابی کا استدلال ذہن میں یہی ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ نماز عصر یہ ہے کہ کسی آدمی کی اگر یہ نماز چھوٹ جائے تو اس کو اتنا زیادہ کفے افسوس ملنا چاہیے، اتنا زیادہ اس کو غم اور اتنا زیادہ گویا اس کو پریشان ہونا چاہیے کہ کسی آدمی کا دنیاوی مال اور اسباب سارا کا سارا گھر بار ڈوب جائے، اس کا نقصان کم ہے مگر اس کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ درمیانی نماز ہے، اس لیے فرمایا والعصر سے مراد عصر ہی کا وقت۔ اور اللہ اکبر، امام رازی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالی نور سے بھر دے، کیا شاندار ترجمہ کیا، فرمایا کہ والعصر کے ایک معنی تو وقت ہی کے، اس سے اثر نہیں بلکہ وقت، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی فلاں عالم فلاں علماء کا ہم عصر ہے، ہم زمانہ ہے، وقت اور زمانے کے معنی میں بھی آیا. تو اگر اس سے یہ مراد لی جائے کہ اس سے مراد ہے زمانہ، تو یہ زمانہ جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آج تک کے زمانے کا ہم موازنہ کریں تو کون سا زمانہ سب سے بہتر، کون سا زمانہ سب سے اچھا؟ امام رازی اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم یاد فرمائی یا وقت اور دور کی قسم یاد فرمائی تو اس سے مراد وہ وقت ہونا چاہیے جس میں نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر تھے. تو کیا مطلب ہوا؟ وسعت قسم ہے زمانے محبوب کی. یعنی تفسیر اس کی یہ نکلی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قسم یاد فرمائی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قسم ہے زمانے محبوب کی. اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ امام رازی کی تفسیر کے مطابق ہی آیت کا ترجمہ کر دیا، والعصر قسم ہے زمانے محبوب کی کہ اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں آیا. اور اس کے بعد فرما ان الانسان بتحقیق لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں. اب دیکھیے بغیر کسی استثناء کے فرمایا کہ تمام جہاں کے انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں. اب انسان سے مراد کیا ہوا؟ کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں بھی تو فرمایا گیا کہ یہ انسان ہے اور جگہ جگہ انسانوں کے نام لیے گئے اور جگہ جگہ انسان کی مذمت بھی کہیں فرمایا، انسان اجلت والا ہے، انسان بے صبرہ. جہاں جہاں انسان میں ایمان یا ٹوٹے کی بات کہی گئی اس سے مراد عام انسان ہے، اور جہاں خاص انسان کی بات کی گئی اس انسان سے مراد مثلا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس انسان سے مراد کامل انسان یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات. اور یہاں فرمایا بغیر کسی استثناء کہ لفی خس، تمام انسان جو ہے وہ کاٹے اور ٹوٹے اور خسارے میں. تو کون سا انسان خسارے میں ہے اور کون سے نہیں؟ فرمایا جو آدمی ایمان لے آئے وہ تو خسارے سے بچ گیا، اور جو ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں یہ سب کے سب خسارے میں ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ فلاح اور کامیابی صرف مسلمان کا ترہ، فلاح اور کامیابی یہ مسلمان ہی کا نشان ہے، اور باقی تمام دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں. چاہے ان کے پاس کتنی ہی دنیا جمع ہو جائے، چاہے ان کے پاس کتنی ہی متاع دنیا جمع ہو جائے، جب ایمان ہی نہ ہوگا، اسلام ہی نہیں ہوگا تو کامیابی اور فلاح کائے کی؟ تو فرمایا لفی خسر سب خسارے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ آدمی جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے وہ خسارے میں نہیں ہے. اور وہ خسارے میں نہیں جو اپنے اندر لوگوں میں حق کی تلقین کرتا رہا، امر بالمعروف کرتا رہا وہ خسارے میں نہیں ہے، اور صبر کی تلقین کرتا رہا وہ خسارے میں نہیں. تو اس سورت کے کئی شعبے، ہم آج اس شعبے پر کلام کرتے ہیں وتواصوا بالحق، صرف اس پر کلام کرتے ہیں جس کا معنی ہے امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا. یہ کہ انسان کا ایک بہت ہی اشرف اور اعلی وصف ہے، اور یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان جب برائی کرتے ہوئے دیکھے تو وہ برائی کو روکے. اب برائی کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، یہ ایک حضور کی امتیازی حیثیت ہے کہ آتے ہی آپ نے برائیوں کا خاتمہ کیا. ہر نبی جب دنیا میں آیا ہر نبی نے برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اور جب امتیں باز نہیں آئیں تو ان کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا گیا، بڑا برا سلوک اور عذاب میں مبتلا کیا گیا. مثلا کیونکہ تفصیل ہے اس میں ہم تفصیل کی طرف نہیں جاتے، یہود کو یہ کہا گیا کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں نیک لوگ بھی تھے، انہوں نے بات نہیں مانی. نیک لوگ ان سے کہتے رہے کو دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ ہفتے کے دن شکار مت کرنا، وہ نہیں مانے. تو نیک لوگوں نے یہ جان کر کہ کہیں اللہ کا عذاب ان پر آ جائے، کہیں ہم نہ مار دیے جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسے یوں بیان کیا کہ جب نیک لوگ سمجھاتے رہے وہ نہیں مانے، تو انہوں نے عذاب الہی سے بچنے کے لیے اپنے شہر میں ایک فصیل کھینچ دی، ایک دیوار کھینچ دی کہ بھائی جو ماننے والے ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو نہ ماننے والے ہیں وہ ادھر ہو جائیں، تاکہ ان پر اگر کوئی عذاب آئے تو کم سے کم نیک لوگ بچ جائیں، اور جب نیک اور بد ایک جگہ اکٹھے رہیں جب عذاب آتا ہے۔ یہ جملہ زبان زد ہے، ہر شخص کی زبان پر ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے جب نیک اور بد ایک جگہ رہنے لگ جائیں، نیک لوگ جب اپنے کاموں سے غافل ہو جائیں، یعنی امر بالمعروف کرنا چھوڑ، لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کرنا چھوڑ، اور جب عذاب آئے گا تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی صورتیں کئی آیتیں گواہ ہیں کہ پھر وہ بدکار بھی مر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیکوں کار تھے وہ بھی اسی میں آ گئے۔ ایک اور جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے وہی فرمایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام و سلام لوگوں کو تلقین کرتے رہے، جب لوگ نہیں مانے اور انہیں نہ ماننا تھا تو ہم اور آپ تو بڑی عافیت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو کیا کیا، بڑا عجیب عذاب مبتلا کر دیا۔ رب کریم فرما اچھا ہم نے تمہارے پاس نبی بھیجے اور تم نے ان کی بات نہیں مانی، نیک لوگوں کی بات نہیں مانی، فرما تم بندر بن جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ جتنی نافرمان قوم کہ جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کا امر بالمعروف وتواصوا بالحق اس تلقین کو جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا، رب کریم نے نہایت ذلت آمیز ان پر عذاب نازل کیا اور سب کے سب بندر بن گئے، اور چند ہی دنوں کے بعد میں وہ سب کے سب مر گئے، سب کے سب جاں بحق اور سب کے سب مر گئے۔ تو کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے جب اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کر دیا۔ اور اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کروڑوں درود ہوں کہ اپنے رب کریم سے کیا مانگا، کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو میری امت کی شکلوں کو مست نہ کر۔ اب ہم چاہے جتنے گناہ کریں ہمارے چہرے بدلے نہیں جاتے، اور اس زمانے میں ایک قوم کو بندر بنا دیا گیا اور بندر بنانے کے بعد ہلاک کر دیا گیا، اور ایک دعا یہ کی کہ جیسے اجتماعی عذاب امم سابقہ پر آتے رہے، اے اللہ تبارک و تعالی ویسا عذاب میری امت پر نہ بھیجیو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں دعائیں قبول فرما لی کہ جیسے پچھلی پوری کی پوری آبادیاں تباہ ہو جاتی ایسا نہیں ہوا، لیکن جو ہوگا وہ میں آگے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کس میں مبتلا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب وہ وتواصوا بالحق کے انہوں نے امر کو نہیں مانا، امر بالمعروف کو نہیں مانا، تو انتہائی عذاب یہ ہوا کہ بندر کی شکلوں میں وہ متشکل ہو گئے، اور اس کے بعد چند ہی دنوں کے بعد وہ مر گئے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس امر کو نہیں مانا۔ اور اللہ اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے ہم لوگوں کے لیے اپنی ذات کا تعارف جو کرایا، سبحان اللہ کیا عجیب و غریب، حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں میری مثال ایسی، کیسی ہے میری مثال، کہ یوں سمجھو کہ ایک شخص نے آگ جلائی، آگ کو روشن کیا، جب آگ روشن ہوئی اس کے ارد گرد پروانے جمع ہونا شروع ہو گئے، پتنگے جمع ہونا شروع ہو گئے، جیسے آپ چراغ جلائیے اور خصوصیت کے ساتھ بارش میں، بارش کے موقع پر پتنگے بہت جمع ہو جاتے، اب چراغ جلائیے تو دیکھیے اس کے ارد گرد پروانے اور پتنگے کتنے جمع ہو جاتے، اور جمع ہونے کے بعد وہ آگ میں اپنے آپ کو جھونکنے لگتے، آگ میں گرانے لگتے۔ فرما ایسے ہی سمجھو میرے غلاموں میری مثال ایسی ہے، جس نے ایک آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد پتنگے اور پروانے آگ میں پڑ رہے ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں کمر سے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو بچا رہا ہوں, کمر سے پکڑ پکڑ کر میں لوگوں کو بچا رہا ہوں تاکہ یہ عذاب سے بچ جائیں, مگر لوگ ہیں کہ اس آگ پر فرشتہ ہو کر آگ میں چھوکے جا رہے ہیں, اور میرا عالم یہ ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر گویا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے تمہاری مثال اور یہ ہے میری مثال. اب فرمائیے کہ ہم عذاب میں کود رہے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ شریعت اور وہ دین لے کر آئے کہ گویا وہ ہمارے لیے ایک سہارا اور ہمیں برائیوں مبتلا ہونے سے بچا رہے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کمر کو پکڑ پکڑ کر ہمیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ خود ہمیں ہی فکر نہیں, عذاب میں جھونکے جا رہا ہے اور اپنی نہ دنیا کی فکر ہے نہ عقبا کی فکر ہے. یہ مثال عزیزان گرامی ہماری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, آج کل دیکھیے جہاں برائی اور برائی میں تین درجے حضور نے ارشاد فرمائے, اور یہ حدیث مسلم شریف میں امام مسلم نے نقل فرمائی. ارشاد فرمایا, ایمان کا پہلا درجہ یہ کہ جب برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے اس کا ازالہ کرو, اس کو ہاتھ سے روک دو کہ ہم یہ برائی ہونے نہیں دیں گے. یہ ایمان کا اولین درجہ ہے. خدا کرے کہ ہم اور آپ ایمان کے اس اولین درجے میں ہوں کہ برائی کو ہاتھ سے پکڑ کر کے روک دیں. یہ ہے ایمان کا پہلا درجہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر تم طاقت سے روکنے پر قدرت نہیں رکھتے تو کم سے کم زبان سے منع کرو. کیا مطلب ہوا زبان سے منع کرنے اور زبان سے تلقین کا؟ کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو ہلکا پھلکا اس کو ٹوکو کہ بھائی نماز پڑھا کرو. نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور نماز کا پڑھنا بھی انتہا ثواب کا کام ہے, مگر یہ ایمان کا دوسرا درجہ کہ آپ زبان سے منع کریں, کہیں برائی ہو رہی ہو منع کر دیجیے, یہ برائی اس کو نہیں کرنا چاہیے, اللہ کا عذاب یہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد فرمایا, مانا کہ اگر تم اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے کہ زبان سے بھی منع نہیں کر پاؤ, یعنی کبھی ایسا بھیانک دور آ جائے, اور ہو سکتا یہی وہی دور کہ زبان سے منع کرنے پر بھی ہم قدرت نہیں رکھتے, زبان سے منع کرنے پر بھی ہم قادر نہیں ہیں, زبان سے منع کیا جائے تو ہو سکتا ہے جان پر بن جائے, زبان سے منع کیا جائے تو ہو سکتا ہے ہنگامہ ہو جائے. اب سن لو میرے غلاموں, اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو دل سے برا جانا جائے, دل سے اس کو برا جانو کہ یہ کام برا ہے, اور اگر وہ دل سے بھی برا نہیں جانے تو سمجھ لیجیے اب وہ چوتھا ایمان کا درجہ کوئی نہیں ہے. کیا مطلب ہوا کہ گویا وہ اب دائرہ اسلام سے نکل گیا, نہ زبان سے منع کر رہا, نہ گویا نہ اس کو ہاتھوں سے روک رہا, نہ زبان سے منع کر رہا, اور نہ وہ اس برائی کو اپنے دل سے بھی برا جان نہ جانے. یہ تیسرا درجہ ایمان کا, اس سے بھی کوئی نکل جائے تو اب وہ برائی سراپا برائی ہے اور ایمان کے کسی درجے میں نہیں. اور اسی مسلم شریف میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا, ایک تو وہی درجہ جو ہاتھ سے روکنے کا کہ تم جہاد کرو ہاتھ سے, تو یہاں جہاد سے مراد برائی کو روکنا, اور اگر جہاد ہاتھ سے ممکن نہیں تو زبان سے جہاد کرو, زبان سے لوگوں کو منع کرو, اور اگر وہ اس سے بھی نہیں رکتے تو دل سے جہاد کرو. دل سے جہاد کرنے کا مطلب یہ کہ اس برے کام کو دل سے برا جانو, اور اگر تم نے دل سے بھی برا نہیں جانا تو لیجیے حضور نے پھر خطرے کی گھنٹی یہ بجا دی کہ وہ شخص جو برائی کو دل سے برا نہیں جان رہا, بس سمجھ لو کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں, رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. اور ایک اور حدیث میں اس کی تفسیر یوں کی گئی کہ کل قیامت میں جتنے لوگ ہیں جو اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں, سب کو نکال دیا جائے گا, یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو وہ بھی جہنم سے نکل جائے گا. تو رائی کے دانے کا ایمان ہونا کیا مطلب ہوا کہ کہیں بھی برائی ہو تو برائی کو کم سے کم برا جانا جائے, اور برائی کو اگر آپ دل سے بھی برا نہیں جانے تو بس سمجھ لیجیے کہ ایمان کا مکمل دیوالیہ ہو گیا. سمجھ لیجیے اب آپ ایمان کے کسی درجے میں بھی نہیں رہے. اب آئیے کہ بتواسو بالحق, کس کس کو کریں گے آپ تلقین؟ اگر وہ امت کا نبی ہے تو امت کو تلقین کرے گا، اگر وہ امت کا امام ہے تو اپنے ماننے والوں کو تلقین کرے گا، وہ اگر کسی مسجد کا پیش امام ہے تو اپنے مقتدی کو تلقین کرے گا۔ اور حضور نے اس دائرے کو محدود کرتے 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 یہاں پر روک لیا، فرما تم میں کا ہر شخص جو ہے اس کی رعایا، اگر حاکم ہے تو اس کی رعایا، اگر وہ کہیں کا صاحب ہے تو اس کی رعایا، وہ کہیں کا اگر بہت بڑا افسر ہے تو اس کی رعایا، اور تم میں کا ہر شخص اپنے گھر کا تو سربراہ ہے یا نہیں، اس کی رعیت، اور جو اس کی رعایا، اس کی رعایا کون ہے؟ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس سے متعلق جتنے بھی اس کے گھر والے ہیں، یہ سب اس کی رعایا ہے۔ تو اب گھر کے سربراہ سے اس کی گھریلو رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم کہیں کے ڈی سی نہیں لگے، کہیں کے کمشنر یا بادشاہ نہیں، مگر اپنے گھر کے تو کمشنر ہیں یا نہیں؟ تمہاری غیر موجودگی میں بیوی کیا برائیوں کا ارتکاب کر رہی ہے، تمہارے بچے کن برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، تمہارے گھر والے کن برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ تم گھر کے تو کمشنر ہو، گھر کے تو جواب دہ ہو یا نہیں؟ فرما سن لو، تم نے کہا ہر شخص کی رعایا، اور تم اپنی اس رعایا پر گویا حاکم ہو جو تمہارے گھر میں، لہذا تم پر فرض ہے کہ بیوی کو حق کی تلقین کرو، تم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد پتی تلقین کرو۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ آپ اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہو، وہ نہیں مان رہی، کم سے کم اللہ کی یہاں عہدہ برا ہو جاؤ، اور آپ اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہو اور وہ نہیں مان رہی، تو کم سے کم سمجھاتے رہو۔ اور اس میں دو اچھائیاں، ایک اور حدیث میں یوں بیان کہ اس میں کون سی اچھائیاں ہیں؟ اچھا یہ ہے کہ ہو سکتا آپ کے سمجھانے پر ایک دن ایسا آ جائے کہ وہ سمجھ جائیں، ایسا بھی تو ہو سکتا، یا کم سے کم اتنا تو ہے کہ آپ کو وتواصوا بالحق کا ثواب ملتا رہے، حق کی تلقین کا ثواب ملتا رہے، حق کو اجاگر کرنے کا ثواب ملتا رہے، خدا نہ خواستہ ان پر عذاب آ جائے تو کم سے کم آپ تو بچ جائیں۔ مگر ہماری پالیسی یہ ہے کہ لڑکا اگر برائی کر رہا ہے تو ہمارا کیا لے رہا، بیوی اگر برائی کر رہی ہمارا کیا لے، بھائی ہم تو پانچویں منزل پر رہتے ہیں، نیچے چوتھی منزل تک کیا ہو رہا ہم کوئی اس کے جواب دے ہیں؟ ہم بازار میں بیٹھے ارد گرد کے لوگ کیا کر رہے ہیں، تو ہماری بلا ہمارا کیا لے رہے ہیں؟ اس کو حدیث شریف میں حضور نے بڑے حکیمانہ انداز میں سمجھایا، سبحان اللہ، آپ نے فرما اس شخص یا ان افراد کی مثال ایسی ہے کہ جو برائیوں کو کرتا ہوا دیکھ کر یہ کہے ہمیں کیا، یہ تو خود کر رہا ہے، ہمارا کیا لے رہا ہے؟ عموماً آپ کہتے ہیں پانکے پھرو، اگر کوئی غلط بات ہے تو اپنا کیا ہے اس میں، وہ کر رہا کرنے دیجیے، ہماری کیا ذمہ داری اس میں؟ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کی مثال پانی کے اس جہاز کی ہے، پانی کے اس جہاز کی سی مثال ہے کہ ہوا یہ ایسے پانی کا جہاز شپ کشتی، اس میں لوگ سفر کرنے کے لیے نکلے، جب سفر کرنے کے لیے نکلے تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اوپر کے درجے کو پسند کرتے، کچھ لوگ نچلے درجے کو پسند کرتے، تو حضور فرماتے لوگوں نے اوپر والے درجے نیچے والے درجے میں سفر کرنے کے لیے قرعہ ڈالا، قرعہ اندازی، جب کہیں اختلاف ہو جائے چلیے قرآن کو سب مان لے، انہوں نے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی میں کیا ہوا، بعض لوگوں کا نام اوپر بیٹھنے کے لیے نکل گیا اور بعض لوگوں کا نام نیچے بیٹھنے کے لیے نکل گیا، اور قرآن اندازی پر لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا کہ آدھے لوگ کشتی کی چھت پہ بیٹھ گئے اور آدھے لوگ نچلے والے درجے میں بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوا، دیکھیے کیسی حضور نے مثال دی کہ بعض ذہن میں بیٹھ گئے، فرما پھر نچلے والے جو درجے ہیں بالکل نیچے، ان کو پانی کی ضرورت پڑی، اب جب پانی کی ضرورت پڑی تو ایک آدمی اوپر جا رہا پانی لینے کے لیے، پھر دوسرا آدمی اوپر چلا، تیسرا آدمی اوپر چلا، اوپر والے تنگ آ گئے کہ نیچے والے تو پانی لینے کے بہانے بہت پریشان کر رہے ہمیں، جب دیکھو پانی لینے کے لیے آ رہا، تو انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا بھائی پریشان کر رہے، انہوں نے کہا اچھا بھائی اگر تم اوپر پانی ہمیں لینے نہیں دیتے ہم نیچے ہی سے پانی لے لیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، پانی لینے کے لیے اس جہاز اور کشتی کے نچلے درجے میں سوراخ کیا، پانی تو لینا پیاسے تو مریں گے نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ نچلے درجے میں سوراخ کر کے پانی لینے کی کوشش کی، تو اب پانی تو انہیں مل گیا، مگر اوپر والوں کو بتایا کہ بھائی وہ تو نیچے والوں نے تو کشتی میں سوراخ کر لیا پانی لینے کے لیے، اب کیا ہوگا؟ ارے انہوں کا یہ تو نیچے والوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ کب، یہ تو انہوں نے جو کشتی میں نیچے سوراخ کیا یہ تو نیچے والے جانے, ہم تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ نیچے والوں کا مسئلہ ہے. اب حضور فرماتے ہیں اب بتاؤ کہ جب نچلے حصے میں پانی آئے گا اوپر والے بچیں گے؟ نہیں بچ سکتے. اس لیے تمہیں دیکھنا ہوگا پڑوسی کیا کر رہا ہے, کم سے کم حق کی تلقین ضرور کرو, عمل بھی معروف ضرور کرو. یہ مت سمجھو کہ پہلی منزل پہ کیا ہو رہا, یہ مت سمجھو دوسری منزل پہ کیا ہو رہا, ہم تو پانچویں منزل پر رہتے ہیں. اور یہی بات تو نوح علیہ السلام کے لڑکے نے کہی تھی کہ جب عذاب آیا تو عذاب آنے کے بعد جب نافرمان اللہ کے عذاب میں لپٹ گئے اور پانی آ گیا, حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا جو ان پر ایمان نہیں لائے, اسلام نہیں لایا, وہ یہ سمجھا کہ ہم بہت اونچے ٹیلے پر جب کھڑے ہو جائیں گے تو عذاب سے بچ جائیں گے. اب جب عذاب آیا تو نہ نیچے والے بچے نہ اوپر والا بچا, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں ملتجی ہیں, لیکن جواب مل گیا کہ نوح یہ جب ایمان والا نہیں ہے تو یہ تو تمہاری اولاد سے بھی نہیں, لیسا من اہلک, یہ تو آپ کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے. اور جب عذاب آیا تو نیچے والے بھی چلے گئے اور اوپر والے بھی چلے گئے. اب مجھے بتائیے کہ اوپر والوں نے یہ کہا کہ نیچے والوں نے تو نچلے درجے میں سوراخ کیا, ہمارا کیا بگڑ رہا؟ تو اب جب پانی کشتی میں آئے گا تو نیچے والے بھی تباہ ہو جائیں گے اور اوپر والے بھی تباہ ہو جائیں گے. اس حدیث میں حضور نے یہ کم سے کم بعد جب نافرمان اللہ کے عذاب میں لپٹ گئے اور پانی آ گیا, حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا جو ان پر ایمان نہیں لایا, اسلام نہیں لایا, وہ یہ سمجھا کہ ہم بہت اونچے ٹیلے پر جب کھڑے ہو جائیں گے تو عذاب سے بچ جائیں گے. اب جب عذاب آیا تو نہ نیچے والے بچے نہ اوپر والا بچا, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں ملتجی ہیں, لیکن جواب مل گیا کہ نوح یہ جب ایمان والا نہیں ہے تو یہ تو تمہاری اولاد سے بھی نہیں, لیسا من اہلک, یہ تو آپ کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے. اور جب عذاب آیا تو نیچے والے بھی چلے گئے اور اوپر والے بھی چلے گئے. اب مجھے بتائیے کہ اوپر والوں نے یہ کہا کہ نیچے والوں نے تو نچلے درجے میں سوراخ کیا, ہمارا کیا بگڑا؟ تو اب جب پانی کشتی میں آئے گا تو نیچے والے بھی تباہ ہو جائیں گے اور اوپر والے بھی تباہ ہو جائیں گے. اس حدیث میں حضور نے یہ کم سے کم بتا دیا کہ مسلمان آپس میں ان کا تعلق رب ایسا کہ اپنا بھائی کوئی بگڑ جائے تو وتواصوا بالحق, تمہارا فرض, تم اس کو اچھائی کی تلقین کرتے رہو, کم سے کم اس میں اتنا تو فائدہ ہوگا کہ جب عذاب آئے گا تو کم سے کم وہ لوگ بچ جائیں گے جو سمجھانے والے تھے, اور انہی لوگوں پر عذاب آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں. تو عزیزان گرامی, ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں کا وتیرہ رہا کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتے رہے اور برائیوں سے بچاتے رہے. اور اس میں ایک طویل فہرست کے صحابہ نے کیا کیا صعوبتیں اٹھائیں, صحابہ کرام نے کس قدر مشقتیں اور مصیبتیں اٹھائیں اسی دعوت کے نام. حضرت نوح علیہ السلام کتنا ستائے گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا ستائے گئے, اور ہمارے نبی علیہ السلام پر تو لوگوں نے سنگ باری کی, اللہ اکبر. اور اس قدر اذیت کہ جب حضور کے بدن سے خون نکلا, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب حضور کے نالین کو آپ کے قدم سے جدا کرنا چاہا, خون کے اثر سے نالین آپ کے تلووں سے ایسے چپک گئے کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں حضور کے پیر کی کھال نالین کے سمیت نہ آ جائے. اور یہ ساری باتیں کائی کے لیے تھی, وتواصوا بالحق, کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ, عذاب الہی سے بچ جاؤ. اور اس میں جیسا منصب اتنی ہی ذمہ داری, عالم کی ذمہ داری بہت زیادہ, مبلغ کی ذمہ داری بہت زیادہ, گھر کا جو سربراہ گھر میں اس کی ذمہ داری بہت زیادہ, جہاں جہاں بھی یہ رعایا اور جو بھی جس کی رعیت میں ہے اس کا فریضہ ہے. اور اگر وہ اس سے چشم پوشی کرے تو سنیے پھر حالت کیا ہوگی. اس حدیث شریف کو صاحب مشکات نے نقل فرمایا, رب کریم نے بنی اسرائیل کے ایک قبیلے, ایک قوم, ایک خطے کی نافرمانیوں کو دیکھ کر جبریل امی کو حکم دیا کہ جبریل اس پوری بستی کا تختہ الٹ دیا جائے, سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ سب جانتا, لیکن جبریل امی منتجی ہیں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ جس بستی کو الٹنے کا تو نے حکم دیا, جس بستی کو تباہ کرنے کا تو نے حکم دیا, اس میں تیرا ایک بندہ ہے اور وہ ایک پل کے لیے بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوتا. ایک پل کے لیے بھی تیری طرف سے اس کی جو آنکھ اوجھل نہیں ہوتی کیا وہ بھی مار دیا جائے؟ کیا اس پر بھی عذاب آ جائے؟ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہاں تم ایسا کرو کہ اس آدمی تو کو تو اٹھا کر کسی اور بستی میں چھوڑ، یہ تو بڑا نیک، اور اس بستی پر رحم مت کرنا کہ جو امر بھی معروف کو نہیں مان رہا، ان سب کو تباہ کر دینا۔ لیکن مشکات میں حدیث شریف بڑی عجیب و غریب ہم سب کو چونکانے کے لیے کافی، اور آپ کی باری تو بعد میں آئی، مجھے اپنی اصلاح کے لیے بہت ضروری، اور مجھ جیسے کئی مولوی اور جو عالم ہیں جو اس مسند ان کو چونکانے کے لیے بہت کافی۔ جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل سب سے پہلے اس پر عذاب نازل کرو، ارے وہ تو تیری یاد سے ایک لمحے بھی غافل نہیں ہو رہا، دن بھر اللہ اللہ کر رہا اور دن بھر تیری یاد میں، اس پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ یہ بات اس لیے ہوئی کہ یہ اگر بات ہوتی نہیں تو ہم تک کیسے پہنچتی۔ اللہ اکبر، جبریل امین کہتے مولا وہ تو تیری یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا، کیا اس پر بھی اللہ فرما سب سے پہلے اس پر عذاب نازل کرو؟ مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو تیرا خاص بندہ معلوم ہوتا۔ رب کریم نے فرمایا جبریل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہمارا رہتا تو اسی آبادی میں ہے مگر برائیوں کو دیکھتا رہتا، منع نہیں کرتا، لوگ برائیوں میں مبتلا مگر یہ واز نہیں کرتا، لوگ برائیوں میں مبتلا مگر یہ لوگوں کو تلقین نہیں کر رہا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جیسا جس کا منصب ہے ویسی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیے نافرمانوں پہ عذاب تو بعد میں آیا، جو اللہ کا نیک بندہ تھا اس پر عذاب پہلے آیا۔ کس وجہ سے؟ رب مشکات میں یہ الفاظ بھی ہیں، فرمایا جب یہ لوگوں کو ہماری برائیاں کرتے ہوئے دیکھتا، جب لوگوں کو ایمان سے برگشتہ دیکھتا تو اس کی پیشانی پہ شکن بھی نہیں پڑتی، کہ لوگوں کو منع نہیں کرتا، یعنی برائی کو برائی نہیں جانتا تھا، سب سے پہلے عذاب کا مستحق یہ ہے۔ تو جبریل امین نے پہلے اس شخص کو عذاب میں مبتلا کیا اور اس کے بعد میں اس بستی کو الٹ دیا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا تھا۔ معلوم ہوا جو بڑے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے معاشرے اور ماحول کے ارد گرد دیکھ کر ان میں بھلائی کا حکم کریں اور برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب مجھے بتائیے، گفتگو تو بہت طویل ہے، یہ کام جب سے ختم ہوا مسلمانوں کی بدقسمتی جو ہے وہ عروج پر پہنچ گئی، اور قوم کے ترقی اور زوال کی داستان ایک بہت طویل ہے اور اس کو کہنے سے دل ہل جائے۔ جب تک مسلمانوں میں یہ جوہر تھا، فتنے، لادینیت، تمام قسم کی شرارتیں مسلمانوں میں جنم نہیں لی۔ آپ دیکھیے مسلمانوں نے کتنی جان فشانی کے ساتھ اس کو کی، اس کو سیراب کیا۔ مثلا اسپین کا مسئلہ لیجئے، آپ جانتے اسپین کا فتح اور نصرت کا سہرا، اللہ اکبر، ایک ایسے شخص کے ذمہ ہے کہ جس نے وہ جمع مردی کے ساتھ کام کیا کہ اسپین کی زمین پر جب قدم رکھا تو قدم رکھنے کے بعد دو چار دس آدمی کشتیاں لے کر تیار رہتے اور کہتے کہ دیکھو جب ہم ناکام ہو جائیں تو جب بھاگنے لگ جائیں، اور جان بچا کر بھاگنا بھی اسلام ہے۔ یہ بھی بات سنی با صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک جنگ میں جب پیچھے ہٹے ان کو شرمندگی، حضور کو منہ نہیں دکھا رہے کہ ہم جنگ میں پیچھے ہٹ گئے، حضور نے فرمایا مت شرم کرو، تم تو پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرنے والوں میں سے۔ تو مسلمان کا پیچھے ہٹنا بھی ایک حکمت عملی کا حصہ۔ مگر تاریخ بن زیاد جس کا نام ہے تاریخ میں، اس نے چھ آٹھ کشتی رانوں کو پہلے سے تیار رکھا کہ دیکھو جب ہمیں شکست ہوگی تو جب بھاگ کر کے ہم کشتیوں میں سوار ہو جائیں گے تم جلدی سے کشتیوں کو چلا لینا تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ وہ جب سمندر کے کنارے پہنچا، فرما جلا دو تمام کشتیوں، جلا دو تمام کشتیوں، یا تو یہاں فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑے اور یا یہ سرزمین پر ہماری خبر بنے گی۔ یہ ہے مسلمانوں کا حق، اور مسلمانوں کی سرزمین جب یہ مسلمانوں کی ہو گئی، سلسلہ چلتا رہا، مذہبی لوگوں نے اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کی، ایک دور آیا کہ اسپین کی زمین انگریزوں نے قبضہ کر لی۔ لوگ مسلمانوں کو سمجھانے میں ناکام ہے، لوگ دین کو زندہ کرنے میں ناکام ہے، تو آپ جانتے ہو نتیجہ کیا نکلا؟ پڑھیے اسپین کی تاریخ کو کہ جب عیسائیوں نے یہودیوں نے قبضہ کیا، لاکھوں ایمان والوں کو شہادت اور مرنا تو الگ، لوگوں کو مذہب کے تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا گیا, لاکھوں مسلمان عیسائی بن گیا. جو آدمی زندہ ہے وہ اسپین سے بھاگ گئے, کہ جو ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کتنا بڑا نقصان ہوا. اللہ اکبر, بیت المقدس کو دیکھیے, وہاں اس سرزمین کا تعلق اللہ اکبر مسلمانوں کے قبل اول سے ہے, مگر علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چھوڑ, لوگوں کو سمجھانا چھوڑ دیا, عمل بھی معروف کرنا چھوڑ دیا. میں نے بے شمار سیاحوں کے مقالوں کو پڑھا, اللہ کی پناہ, سیاح لکھتے ہیں کہ مسجد اقصا میں جب ہم گئے, تراویح میں جب کھڑے ہوئے تو امام صاحب بغیر داڑھی والے تھے. ایک سیاح نے لکھا کہ جب ہم نے تراویح پڑھی تو قرآن مجید سنانے والا کوئی آدمی نہیں تھا, علم ترا کیفا سے تراویح ہوئی. کسی سیاح نے لکھا کہ مسجد اقصا سے جب نیچے اترے تو شراب خانوں کی لائن تھی, سمجھانے والوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. تو آپ نے دیکھا کہ قبل اول مسلمانوں سے چھین لیا گیا. بڑی بڑی سلطنت مغلیہ کو دیکھیے کہ جب تک سلطان ٹیپو زندہ تھا انگریز کے قدم نہیں جمے, مسلمانوں نے بغاوت کی, ٹیپو سلطان جنگ ہار گیا, 150 برس انگریزوں نے حکومت کی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ اکبر مسلمانوں سے ان کا لباس چھین لیا, ان کی ثقافت چھین لی, ان کا پردہ چھین لیا, ان کی حیا چھین لی, ان کا ایمان چھین لیا. اللہ اکبر, اگر یہ بادشاہ اور علماء اس چیز کو زندہ رکھتے تو مسلمانوں میں وہ جوہر اس وقت زندہ رہتا یا نہیں؟ جہاں جہاں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی ہے اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ لوگوں نے حق کی جانب بلانا چھوڑ دیا, برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیا, اچھائی کو اچھائی کہنا چھوڑ دیا. تو بدقسمتی مسلمانوں کا مقدر بن گئی. اب مسلمانوں پر جو سائے منڈلا رہے ہیں, مسلمان کتنے ہیں؟ 1 ارب مسلمان ہے, 100 کروڑ, مگر یہ مسلمانوں کے لیے غیرت کا مقام. 1 ارب مسلمانوں میں 1 سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں, 1 کروڑ مسلمانوں میں جناب محمود غزنوی نہیں, 1 ارب مسلمانوں میں محمود غزنوی نہیں, 1 ارب مسلمانوں میں شہاب الدین غوری نہیں. یہ کیا بات, افراد یہ لوگ ہمیں سے تو پیدا ہوتے تو لوگوں نے اپنی مذہبی ذمہ داری کو جو پورا نہیں کیا, تباہی اور جناب بربادی مسلمانوں کا مقدر بن گیا. اور یہ فلموں نے, یہ انٹرنیٹ نے, اس VCR نے وہ تباہی مچائی جو انگریز 150 برس میں نہیں مچا سکا, وہ تباہی اس 15 برس میں مچ گئی. خدا کے لیے مسلمانوں, اپنی ذمہ داری کو پورا, اپنے گھر میں ایک دوسرے کو حلقین تلقین کرو, اپنے احباب میں ایک دوسرے کو حلقین تلقین کرو. کم سے کم اس کا سمر یہ تو آ جائے کہ جب عذاب آئے شاید منع کرنے والے بچ جائیں, وہ تو عذاب کے مستحق ہیں اور ہم نے بھی چپ ساد لی کہ یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر سوچ لو حضور کا فرمان, اوپر والے بھی تباہ ہو جائیں گے. جب پانی نیچے کی کشتی میں آئے گا تو نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے. ولاس قسم ہے زمان محبوب کی, ان الانسان لفی حسن, البتہ انسان ٹوٹے میں ہے, مگر الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ عاملوا الصالحات, اور جنہوں نے اچھے عمل کیے, وتواصوا بالحق, اور جو حق کی تلقین کرتے رہے, وتواصوا بالصبر, جو صبر کی تلقین کرتے رہے, البتہ بس وہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے ہمیں بچائے رکھے, ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی پیروی کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.